أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج فروری 1975 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 37 سے ہو رہا ہے، 16:37. سابقہ آیت میں یا آیات میں بات یہ پہنچی تھی تو یہ لوگ جو بار بار یہی کہتے ہیں کہ تم جو ہمیں اس قسم کی تنبیہ کرتے ہو جسے وہ دھمکی کہتے تھے، تو تمہارا غلط نظام تمہیں تباہی تک لے جائے گا، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو ان سے مختلف دلائل کے بعد ان سے کہا تھا کہ اور کچھ نہیں تو جاؤ جن راستوں پہ تم سفر کرتے ہو وہاں اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹوں اور ٹھیکریوں سے پوچھو کہ جن قوموں کے نظام غلط ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا کرتا ہے. وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوئے تھے تو اس کے بعد کہا گیا کہ اب ان کی تباہی وہ لازم آ چکی ہے. اب یہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پھر یہ بچ نہیں سکتے، اور اس مقام پر یعنی وہ اپنی غلط روش کی بنا پہ وہاں پہنچ رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، آخری وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پھر تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی، تم تو تباہ ہو کے رہو گے. اس مقام پر آپ دیکھیے کہ یہ جو پیغام پہنچانے والا رسول ہے اس کی قلبی کیفیت کیا ہو رہی ہے. اگر یہ چیز دو فریقوں میں باہمی مقابلے کا سوال ہوتا تو اس فریق کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا نا کہ فریق مقابل جو ہے اس کی تباہی آ رہی ہے، ختم ہو رہا ہے، شکست ہو گئی اگر دوسری فوج کو تو اس کو ہی یہ جشن مناتے ہیں. کہ جائے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اب تمہارے فریق مخالف جو ہیں وہ اب تباہ ہو کے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں تباہ ہونے سے بچا نہیں سکتی. تو میں نے کہا ہے کہ عام انسان ایسے موقع پہ بہت خوش ہوگا کہ چلیے صاحب آج ہی انہیں گزر گئی تھی ان کے ساتھ اور یہ باغی نہیں آتے تھے، اب ختم ہوا قصہ ان کی طرف سے تو بہت اچھا ہے یہ تباہی ہو. ایسے مقام پہ یہ دیکھیے کہ ایک بلند کریکٹر کی شخصیت پہ اور ایک عام شخصیت جو ہے اس میں فرق کتنا ہوتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اس مقام پہ پہنچ کے ہر فریق مخالف والا جو ہے، ادھر والا جو ہے، وہ خوش ہو گیا کہ آخر آیا یہ مقام اور یہ ہوئے تباہ، بہت اچھا ہوا کہ یہ سب تو یہ تباہ ہو کے اب رہیں گے. لیکن نبی تو بنتا ہی ہوا ہے کہ جس کی شخصیت کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. اس مقام پہ اگلی آیت ہے وہ ان تحرس اعلی ہدا ہوں فإن اللہ ہدا یہ بھی مجھے دل میں. تو کتنا ہی کیوں نہ خواہش مند ہو، حرس کا لفظ یہاں آیا ہے، کتنا حریص کیوں نہ ہو کہ کسی طرح سے یہ رائے راستے آ جائے، بچ جائے کسی طرح سے. اس مقام پہ یہ کیفیت، یہ رسول کے قلب کی جذباتی کیفیت ہے نا جسے قرآن نے بیان کیا ہے. تو اس وقت میں تمہیں یہی چیز کھایا جا رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ بچ جائیں، ایسا نہ ہو سکے. لیکن کہا یہ کہ تمہاری ان آرزوؤں کا بھی کیا نتیجہ نکلے گا. صحیح راستہ اختیار کرنا یہ تو انسان کے اپنے فیصلوں پہ ہے، دوسرے کے چاہنے کے اوپر تو نہیں ہے. تو بھی کتنا ہی حریص کیوں نہ ہو مریض کی شفا کے لیے، مریض ہی اگر علاج نہ کرنا چاہے، پرہیز نہ کرے، ضد پہ آ گیا ہو، وہ کیا کر لے گا ایسے وقت میں. لیکن یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق قرآن سے یہ گوشیاں جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شخصیت کتنی بلندیوں کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. صاحب آپ کی عمر کا آدھے حصے سے بھی زیادہ حصہ جو ہے ان کی مخالفتیں برداشت کرتے ہوئے کٹ گیا، ہر قسم کی تکلیف انہوں نے باہم پہنچائی، حتیٰ کہ وطن تک چھوڑنا پڑا. اس مقام پہ آ کے उनकी जिद की बिना पर ये नजर आया है कि गलत रविश उनकी तबाही का मूजब बन रही है, फिर भी रसूल की ये कैफियत है। यहाँ तो इंतहारी सलाहन कहा है, दूसरे मकाम को कुरान करीम ने कहा है। कितना बुलंद किरदार है आप देखिए इस शख्सियत का कि ऐसे मकाम पर यह कहा गया फला का दाखिल नक्शा का आला आसार हिंद इन नमू बेहाजल हदीस असाफा 18:6 कहा तो यू नजर आता है कि तू तो अपनी जान घुला लेगा इस बात में कि ये क्यों नहीं सही इलाज कराती है, क्यों नहीं अपनी गलत रविश छोड़ती, क्यों तबाही पे आ गया है, तू अपनी जान भुला लेगा असफन इस तासुफ की बिना पर, इस अफसोस की बिना पर कि ये क्यों नहीं ईमान लाते। पहली चीज देखिए बुलंद शख्सियत का कि रसूल पहला ही पैगाम जब देता है रेबुदुल्ला खुदा की महकूमियत अख्तियार करो, और रसूल का साथ ही उसी सांस में वो कहता है कि माहौल वाला है मिन अजरिन, मैं तुमसे इसके मुतल्लिक कोई अजर नहीं मानता। ये जो है दो मुद्दा है जिसे कहा जाता है, इससे पेश कर तो हम यूं ही इन चीजों को इतकादन आमतौर पर मानते थे। आज तो दौरे हाजरा की साइकोलॉजी ने एक अजीब और गरीब चीज वो सामने हमारे लाई है, वो पर्सनैलिटी में और ईगो में एक फर्क बता रहे हैं। ये रिसेंट है उनके यहां की चीज कि इंसान के अंदर अना तो हर इंसान के अंदर है, जिसे उसकी शख्सियत उसकी मैं कहा जाता है, उसका सेल्फ कहा जाता है, हर एक के अंदर। उन्होंने कहा ये कि जिसे कहते हैं सेल्फलेसनेस ये बात गलत है, सेल्फ तो कभी हट ही नहीं सकता, सेल्फलेस होना जो है सवाल ही नहीं है। सेल्फिश जो उन्होंने कहा है कि उसके जो गलत माने लिए जाते हैं ठीक है, फर्क नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये सेल्फ या अनानियत या मैं जो है यही तो इंसानी जिंदगी का सुकून है, बुनियाद है। इसके दरमियान से आप हटा देंगे तो फिर तो ये एनिमल हैवान रह जाएगा। फर्क ये है, अब उन्होंने एक चीज का नाम सेल्फ रखा है, दूसरे का नाम ईगो रखा है। उसी चीज के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा है कि जब ये किसी दूसरे के लिए उसकी फलाह और बहबूद के लिए वो काम करे कि जिसमें अपना कोई फायदा मकसूद न हो तो ये उसके सेल्फ का एक्शन होता है, और जब वो ये करे जिसमें अपना फायदा मकसूद हो तो ये उसकी ईगो का फंक्शन होता है। रसूल जब पहले दिन ये कहता है आकर के मैं तुमसे अपने लिए कोई मुआवजा नहीं चाहता तो उसका सेल्फ है जो पुकार रहा हो। रसूल की सारी जिंदगी में कहीं ईगो नहीं आ रहा, सेल्फ आ रहा। और ये आज के हमारे यहां के ये साइको एनालिसिस तलाश करते हैं ऐसे लोगों की कि जिनके अंदर सेल्फ हो, ईगो न काम कर रहा, और वो कह ये रहे हैं कि इंसान की जात में भी जितनी कसमकश और उलझने पैदा होती हैं वो उसके अपने सेल्फ और ईगो के अंदर एक कशाकश होती है, और बाहर की दुनिया में भी जिस कदर आपको तबाहियां नजर आती हैं वो इसलिए है कि ईगो से ईगो टकरा रहा होता है। अगर ऐसे इंसान पैदा हो जाए कि जिनके ईगो सेल्फ से बदल जाए तो वो कहते हैं ये दुनिया जन्नत का नमूना बन सकती है। ये है वो हस्तियां जिनकी कैफियत ये है। मैंने अर्ज किया है कि उम्र के आधे हिस्से से ज्यादा 13 साल तो मक्के की जिंदगी में हो गए थे, और मदनी जिंदगी में आके उन्होंने कहा चैन से बैठने दिया। आखिरी उम्र तक सन 9 हिजरी तक तो आखिर तक हजूर को इन जंगों और महीनों के अंदर जाना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद कैफियत यह है कि लाल्ला का बाखे नक्शा का आला आसार इन नाम जो मैंने हाजिर हदीस असा तो तू तो अपनी जान भुला लेगा इस तासुफ में कि ये लोग क्यों सही रास्ता अख्तियार नहीं करते, अपना कोई फायदा उसमें मकसूद नहीं है, उनकी खातिर ये हो रहा है। यहां उसको इंतहरिस अलाहुदा हम कहा, कितना ही हरीस क्यों ना तू हो जाए, कितना ही जी से क्यों ना चाहे, لیکن یہ سوال یہ ہے نہیں کہ کسی دوسرے کی حرص، کسی دوسرے کا لالچ، اگر لالچ کہا جائے اسے، اس کی اس قدر گہری شدید خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں اس کے متعلق یہ بچ جائیں، نہیں بچا سکتی طاقت پہ کہ وہ خود نہ بچنا چاہے. اس لیے تو کتنا ہی حریف اس کے اوپر کیوں نہ ہو جائے، خدا کے قانون کے مطابق سے ہی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اختیار کرنا چاہے وہی اختیار کر سکتا ہے، ورنہ دوسرے مقام پہ قرآن نے یہ کہا ہے 28:56 کہا ہے کہ تو کسی کو کتنا ہی عزیز کیوں نہ رکھے، کوئی کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو تمہارا، تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، راہ راست نہیں لا سکتے. رسول کا کام راستہ بتانا ہے، راستے پہ چلانا نہیں ہے. چلانے کے اندر تو اگر کہیں کسی طرح کا اقرا آ جائے، کوئی زبردستی کسی پہ کی جائے، تو وہ ہدایت کے راستے پہ چلنا کہلاتا ہی نہیں. لائق رہا ہے کہ دین کے معنی یہی نہیں ہے کہ وہ شمشیر کے زور کے اوپر کسی کو کنورٹ نہ کیا جائے. میں کہہ رہا ہوں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ محبت کے تقاضے سے بھی کسی کو اگر ادھر لایا جائے تو وہ بھی دل ارادہ نہیں ہے. بڑی چیز ہے یہ. وہ اگر فزیکل جبر ہے، یہ اموشنل جبر ہے، تو قرآن تو اموشنل جبر بھی نہیں کرانا چاہتا کسی سے. اچھا تمہاری خاطر میں یہی مان لیتا ہوں. ادھر سے یہ کہا کہ تو کتنی ہی کسی سے محبت کیوں نہ کر رہا ہو، محبت کے تقاضے سے بھی تو چاہے کہ اگر کسی طرح یہ بچ جائے، صحیح راستے پہ آ جائے، یہ نہیں بات ہو سکتی. یہ تو اس کے اپنے فیصلے کی بات ہے، اپنے ارادے کی بات ہے. تمہارے حرص، تمہاری آرزو، تمہاری محبت یہ کچھ نہیں کر سکتی. اتنی بڑی چیز ہے جو قرآن کیا گیا ابھی جانے کے. کتنے ہی معبود کیوں نہ ہوں تیرے عزیز جو ہیں، اگر وہ خود صحیح راستے پہ نہیں چلنا چاہتے تو انہیں نہیں چلا کر. ان تحرس اللہ جو خدا سے مقرر کردہ قانون کے مطابق خود صحیح راستہ اختیار نہیں کرتا، رسول جیسی شخصیت کی بھی حرص اور خواہش اور آرزو اور تمنا اور محبت اور لالچ اسے صحیح راستے کو نہیں چلا سکتا. یہ خود اپنے فیصلے سے یہ کرنا ہوگا. جو ایسا نہیں کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اسے پھر کوئی بھی صحیح راستے پہ نہیں لا سکتا، اور پھر اس کی کوئی مدد نہیں کرتا. غلط راستے پہ چلنے والا اگر اپنے فیصلے اختیار سے غلط راستے پہ چل رہا ہے، دوسرا کون اس کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ بتا ہی سکتا ہے نا کہ یہ غلط راستہ ہے، چلا تو نہیں سکتا اس راستے کی. کہتا دیکھیے یہ کشمکش کے کس مقام پہ آ اترے. یہ ابتدائی جماعت جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، یہ کمزور انسان تھے، بے ساز و سامان، وطن سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پناہ گزینوں کی حیثیت سے آئے ہوئے، کوئی قوت پاس نہیں ہے. مکہ اور اس کے قریش وہ تو ایک اسٹیبلش آرگنائزڈ قوم ہو چکے ہوئے تھے، صدیوں سے یہ کیفیت تھی، بھاگ بیٹھی ہوئی تھی ان کی تو ادھر ادھر. ان کے مقابلے میں اگر تو انہیں میں سے یہ لوگ آئے تھے، لیکن جو کچھ قریش کو قریش ہونے کی حیثیت سے حاصل تھا، وہ تو سب کچھ یہ تیاگ کے آئے ہوئے تھے. ہجرت کے میں نہیں یہ تھے، صرف وطن ہی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے، وہ سب کچھ چھوڑا تھا جس بنا پہ قریش کی وہ سرفرازی اور وہ قوت تھی. اس لیے یہ لوگ بڑے بے سر و سامان تھے. اس قدر بے سر و سامانی کا عالم کہ جہاد میں جانے کے لیے وہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ تیرے پاس آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جانا ہے، سفر لمبا ہے، کوئی سواری کا انتظام ہو جائے تو ہم جائیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ منظر دیگنی ہوتا ہے، کہ اس کے بعد ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں، تیری آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں. کیفیت تو یہ تھی. چنانچہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان باطل یہ ہے، وقت اللہ جہدہ ایمان لا یبعث اللہ من یموت، عام لفظی معنی تو یہی ہے. تو یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں, جو مر جاتا ہے اس کو خدا نہیں اٹھاتا, پھر زندہ نہیں کرتا. لیکن کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے, سیاق و سباق جہاں یہ آیت آئی ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق اس کا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن اس دنیا میں قوموں کے اوپر جو زوال تباہی آتی ہے اسے بھی ان کی موت کا حساب پکارتا ہے. ہم خود مردہ قومیں کہتے ہیں, یہاں کہتے ہیں انہیں مردہ قوم. اصل یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے وقت محاورہ عرب جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے. ان سے پوچھئے نا کہ وہ باس کو کیا کہتے تھے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ لفظ جو ہے آج تک بھی آزادی کے ناموں میں استعمال ہو رہا ہے. وہ باس پارٹی جو آپ کے یہاں یہیں اب بنی ہوئی ہے سر, صحیح عربی لفظوں میں استعمال کیا ہوا ہے آزاد. باس کے معنی ہوتا ہے کسی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹا دی جائیں. تو یہ ٹھیک ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی باس اباد الموت جو ہے قرآن نے کہا ہے. موت وہ بھی موت ہے, لیکن ہر مقام کے مقصد وہی موت نہیں ہے. اب جس کانٹیکسٹ میں سیاق و سباق میں یہ بات آ رہی ہے, وہاں اگر یہ کہا جائے کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ خدا مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا, تو یہاں وہ فٹن نہیں ہوتا مفہوم. بات تو کشمکش کی ہو رہی ہے, کہنا یہ صحیح رستے پہ آ رہا ہے. اب یہ دیکھیے بات کیا تھی, یہ گفتگو کر رہے ہیں ان کے نظام کی غلطی سے, ان کی روش کی غلطی سے. تو یہ جو تم طریق اختیار کیے ہوئے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے. ان کی نگاہ جا رہی تھی اس جماعت کے اوپر, اور خود اپنے ہاں کا جو جتھا تھا اس کے اوپر. وہ تقابل نظاموں کا نہیں کر رہے تھے, تقابل یہ کر رہے تھے کہ یہ آپ دیکھیے تو صحیح, یہ گر رہا ہے ناتی چند بے سر و سامان لوگ وطن چھوڑ کر ہم سے بھاگتے یہاں آگے بیٹھے ہوئے, اور اس کے بعد دعویٰ یہ ہے اس کے مقابلے میں قریش وہ دنیا میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا ملانہ فرمائیے ان کو کہ یہ ان کی جماعت کی کیفیت. دعویٰ یہ کہ قریش جیسی قوم ان کے ہاتھوں سے تباہ ہو جائے گی. کہا یہ آپ اس میں قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی مردہ قوم جو ہے اس کو زندگی کیسے مل سکتی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس قسم کے کمزور اور ناتواں سے یہ مدینے میں آئے ہوئے, خود مدینے کے مسلمان بھی, وہ کسی مملکت کے مالک نہیں تھے, وہ تو مارشل ریس میں بھی شمار نہیں ان کا ہوتا تھا. یہ جو آئے تھے یہ پناہ گزینوں کی ایک جماعت, مٹھی بھر جماعت تھی. یہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو آپس میں کشمیر تھا, وہ کہتے تو دو تو وہ صاحب سوال ہے یہ بات کہ یہ قوم, یہ اتنی سی جماعت مٹھی بھر اور کمزوروں کی جماعت, بالکل مرغنی چھائی ہوئی ان کے اوپر, ان کو ہوا تو تازہ مل جائے گی اور ہم تباہ ہو جائیں گے. بہت بلا وعدن علیہ حق, میں نے کہا ہوا نا کہ بلا جو آتا ہے عربی زبان میں بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اعلان کر دو اس کے خلاف, ان سے کہہ دو کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خدا کا قانون ہے اور خدا کا قانون برحق ہوتا ہے. اور پھر میں کہا کرتا ہوں وعدے کے متعلق قرآن نے جو کچھ کہا کہ وعدے کا ایفا کتنا ضروری ہے اس کے لیے. پہلے وہ یہ چیز خدا کے متعلق کہتا ہے کہ خدا جو وعدہ کرتا ہے وہ ہمیشہ پورا کرتا ہے. اس نے اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے اپنے وعدے کا پورا کرنا, واجب قرار دے دیا. اور اس مقام پہ تو وہ تو آئے تھی پوچھو نہیں, انسان وہی میں آ جاتا جہاں جتا تھا کہ خدا کے متعلق, خدا نے جو وعدہ اپنے متعلق کر رکھا ہے اگر دل فرض وہ پورا نہ ہو تو تم خدا سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ کیوں نہیں پورا ہوا. خدا سے پوچھ سکتے بات ہوئی خدا ہونے کی, اس قدر لا محدود قوتوں کا اختیارات کا مالک وہ یہ کہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وعدہ میں نہ حتم کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی بات واجب ہو جائے, تو ایسا کرنا تو خدا کے اوپر واجب ہو گیا ہے. یعنی خدا اتنی بڑی قوتوں کا لا انتہا قوتوں کا مالک, اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے. پتہ ڈالنا والا ہے، خدا نے اپنے اوپر یہ پابندی واجب قرار دے دی ہے خود، اور خود واجب قرار دی ہوئی پابندی تو پابندی ہوتی نہیں ہے جی. کہا یہ حق تھا، ان سے کہہ دو کہ یہ جو وعدہ خدا کا ہے یہ سچا ہے، اور وعدے کے تو میں نے قانون خدا بندی ہے، یہ در حق ہے، ایسا ہو کر رہے گا. اکثر لوگ یہ جانتے نہیں کہ بات ان دو جماعتوں کے تصادم کی نہیں ہے، بات دو آئیڈیالوجیز ہیں جن کے تصادم کی ہے، دو نظریات ہیں جن کے تصادم کی ہے. اور خدا نے یہ کہہ رکھا ہے کہ کلمۃ اللہ جو ہے الاولیاء، خدا کا بتایا ہوا نظریہ حیات غالب آ کر رہے گا، اور یہ وعدہ حق ہے. اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ جب نظریات کی جنگ ہوتی ہے تو جس نظریے میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے. یہ ہے وہ بات جو اکثر لوگ نہیں جانتے. اب جو میں نے کہا تھا نا کہ اس آیت کے معنی، یہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں یہاں کی ہے، یہاں سے واضح ہو جاتا ہے خدا ان کو زندہ کر کے رکھے گا. لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. یہ کاذبین، یہ اس لیے ہوگا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس بات میں یہ اس قدر اختلاف کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری روش ہمیں تباد نہیں کر سکتی، تم زندہ نہیں رہ سکتے، تم سرفرازیاں حاصل نہیں کر سکتے، کہا جس بات میں یہ اس قدر اختلاف کرتے تھے تاکہ وہ بات صاف ہو کے سامنے آ جائے نکھر کے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا. قیامت میں اگر یہ بات ہو ریزان من کہ وہاں جا کر یہ پتا چل جائے کہ ہم سچے تھے یہ جھوٹا تھا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بات تو یہاں ہے کہ جو غلطی پر ہے اس کی غلطی یہاں اس کے سامنے آئے، محسوس ہو کہ جس بات میں یہ اختلاف کرتے تھے وہ کس قدر غلط تھا، یہ جماعت کس قدر سچ پر تھی، حق پر تھی، یہ نظام کس قدر مبنی تھا حقیقت پر، یہاں یہ بات سامنے آنی چاہیے. وہ تو اس دنیا کے اندر کی زندگی کا نظام ہے، اس لیے یہ بات یہ کہی تاکہ جن باتوں میں جو اس قدر اختلاف کرتے ہیں وہ نکھر اور ابھر کر سامنے آ جائے، تو وہ یہاں آئے گی نا وہ بات جو میں نے کہا ہے. اس لیے ایسے مقامات میں جہاں یہ قرآن کہے موت اور حیات، وہ یہی ہے جو محاورتاً جس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو، یہ بات کہ واقعی جو دعویٰ یہ کرتے تھے کہ خدا کا دیا ہوا نظام جسے ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، سرفرازیاں اور خوشگواریاں اسی کے حصے میں آتی ہیں، تم وہی شان و ساقت کی زندگی بسر کرتے ہو، تباہ ہو کے رہو گے، ان کے بعد جو اختلافی تھی دونوں کے درمیان اس کا نکھار تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ یہ جواب برسر اقتدار آ کے رہے. کہا یہ ہو کے رہے گا تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے مسلم ثبوت حاصل کر کے سامنے آئے کہ کوئی اس کے بعد جھٹلا ہی نہ سکے اس بات کو. تو یہ ہو کے رہا تھا. آخری چیز جو مکے کی زندگی کا تصادم تھا، اس میں یہ سارے قرآن جتنے تھے انہوں نے سر تسلیم خم کیا کہ ہاں آپ جو کہتے تھے وہ ٹھیک تھا، ہم غلطی کرتے. یوں وہ اختلاف نکھر کر سامنے آ گئے. آگ رہا یہ تو صاحب یہ کیسے ہوگا، ذرہ نہ چیز تعمیر بیا دانے نگر، یہ ہے کیا کیا تجھی کیا تجھی کا شوربا، یہ ہوگا کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بعد سچے ہیں. کہا ان سے پوچھو انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. انہیں معلوم نہیں کہ ہمارے قانون کی حیثیت یہ ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا، ارادے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ایک قانون وضع کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو صرف یہ بات ہوتی ہے ہمارا ارادہ جو ہے ارادہ ہی ہے. جب اس سے اس بات کی ابتدا ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے مراحل طے کرتی ہوئی آخر تک پہنچتی ہے. تو ہم نے جب اعلان کیا ہے کہ یہ باطل کا نظام تباہ ہو کے رہے گا تو اس کی بنیاد میں صورت ہے خرابی کی، تو ہمارا تو انداز پروسیس طریق ہی یہ ہے کہ ایک ارادہ ہوتا ہے، ارادے کے معنی ہیں کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے خدا کے ہاں کہ یہ چیز کامیاب ہوگی یہ چیز ناکام رہے گی, اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے پروسیس ہمارا. اب اس میں وقت اتنا ہی لگتا ہے کہ وہ کتنی کڑیاں طے کرنے کے بعد آخری منزل تک پہنچے گی. بس یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ منزل تک پہنچے نہیں, پھر ہمارا ارادہ اور فیصلہ کیا ہوگا خدا کا. اب یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ یہ بات اسی کشمکش کسی کشمکش کی ہو رہی ہے جو وہاں جاری تھا ان دونوں جماعتوں کے اندر. اگلی آیت خود پھر اس نے واضح کر دیا, والذین حاضروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ. کہا یہ سب سے زیادہ جو تنگن داد کہتے ہیں وہ یہی ہے نا, انہیں تو گھر بار چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا. بقول ان کے یہ بغوڑے کیا کر دیں گے اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں گے, یہ سرفرازیاں حاصل کر دیں گے. بلاوا فرمائیے, گھر بار چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا. کہا ٹھیک ہے, ان سے کہا کہ یہ جو گھر بار چھوڑ کے بھاگے تھے نا بقول تمہارے, جس نظام کو یہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیے, دانو بزے انہوں صرف دنیا حسن تن, وہی بات جو میں نے شروع میں کہی ہے کہ یہ باس بات موت مرنے کے بعد کی زندگی کے ساتھ یہاں نہیں تعلق اس کا, یہاں ہی حیات و تازہ ملنا ہے اس قوم کو. وہی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی خدا سے کہ مجھے دکھایا کیسا تو موت, تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. یہ مردہ جسم لاش نہیں تھی جس کے متعلق وہ کہہ رہا, تو یہی کہہ رہے تھے کہ جس قوم کو اس طرح موت اور مردنی تاریخ ہو جائے اسے پھر سے حیات و تازہ کس طرح سے مل سکتی ہے. کہا کہ یہ زیادہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مہاجر یہ پناہ گزیر یہ سب کچھ لوٹے پٹے ہوئے یہاں آئے ہوئے یہ, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سب اس لیے ہوگا تاکہ انہیں اس پھر دنیا حسنتن اسی دنیا کی زندگی کے اندر ان کو سرفرازیوں کا مقام حاصل ہو جائے. یہ سب کشمکش اس لیے ہو رہا اسی دنیا کی زندگی میں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. اس کے بعد یہ بات کہ اچھا اسی دنیا کی زندگی ہے تو پھر زندگی یہی کی زندگی ہے, پھر آگے کیا تم کہتے ہو؟ کہا نہیں, ولا اجر الاخرت اکبر, اور اس کے بعد پھر مستقبل کی زندگی جو آنے والی ہے اس میں ان کا اجر اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا. ایک آش یہ اس بات کو سمجھ سکتے کہ غلط نظام کے انجام میں اور صحیح نظام کے عواقب میں کتنا فرق ہوتا ہے, کاش یہ بات سمجھ سکتے. کہا کس طرح سے یہ بات ہوگی, یہ مہاجر جن سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ کیسے یہ مقام حاصل کر دیں گے, کیسے ان کو سرفرازیاں مل جائیں گی؟ کہا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, یہ وہ لوگ ہیں کہ اس قدر نامساعدت حالات کے باوجود بڑی برداشت سے کام لے رہے ہیں, بڑے استقلال سے, سباد سے, خبر کے معنی استقلال ہوتا ہے, استقامت سے جم کے کھڑے ہیں اپنے مقام پہ. ہر قسم کی صعوبت اور تکلیف, ہر قسم کی نامساعدت جو آتی ہے, جم کے کھڑے ہیں چٹان کی طرح اپنے مقام پر, ہلتے نہیں, لغزش نہیں آتی. کیوں جم کر کھڑے ہیں؟ ساز و سامان نہیں ہے, حالات سارے ناموافق ہیں. اللہ ربہم یتوکلون, انہیں خدا کے قانون کی محکمیت اور نتیجہ خیزی پر پورا پورا بھروسہ, اور یہ وہ بات ہے کہ جس سے یہ کامیاب ہوں گے. اور پھر آگے یہ کہا کہ یہ تو نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں, ان کے ساتھ اسی قسم کی جماعت ہوتی, بے قصوں کی, بے بقصوں کی, دنیاوی معیار کے مطابق. پھر اس کے بعد انجام یہ ہوا کرتا تھا جو ہم یہاں کہہ رہے ہیں. بات یہ کہنی تھی انہوں نے, وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اگر خدا کی طرف سے آیا ہے اسے کچھ فوق الفطر ہونا چاہیے, جو ان کے ذہن میں تھا. یہ عام انسانوں جیسا ایک انسان, یہ رسول, وہی بات بار بار دوہراتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بالبينات والزبر، تم سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے آدمی تھے، فوق الفطرت نہیں تھے. قرآن نے کہیں ان کو بشر کہا ہے، کہیں رجال بھی کہا ہے. رجال کے معنی رجل تو مرد کو کہتے ہیں، یہ ایک واقعہ ہے تاریخ کا. انبیاء جتنے بھی آئے مرد آئے، اور اس کے اوپر ایک اعتراض ہوا کرتا ہے کہ ساتھ مساوات ہے اگر مرد کے اور عورت کے مردوں اور عورتوں میں، تو پھر عورتوں کو بھی نبی کیوں نہ بنایا. مساوات کے معنی کچھ اس قسم کے وہ دیتے ہیں کہ یہ جو ان کے ہاں کا یہ طبعی یا فزیکل وظائف زندگی ہے، تو کیا ان میں بھی پھر مساوات آپ مطالبہ کریں گے؟ معاف رکھیے گا، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہنے کو جیتا تھا کہ وہ ہونا تو مساوات یہ چاہیے نا کہ ایک بار بچہ بیوی جن جائے دوسری بار پھر وہ میاں کہاں پیدا ہو. یہ مساوات کا تصور اگر یہ ہے تو زندگی کے وسائل جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. مساوات تو انسانیت کی معیار کی ان کو جب آتا ہے تو وہاں یہ چیز ہے، تو کوئی فرق نہیں ان دونوں کے اندر. ایک قسم کے ان کے ہاں کے حقوق، ایک قسم کی ذمہ داریاں. مساوات کے معنی یہ ہیں کہ انسانیت کی تکریم جو ہے اس میں محض اس لیے کہ یہ مرد ہے وہ عورت ہے، باعث تفریق نہیں ہے یہ بات. جتنے ایسے ایسے وظائف زندگی ہیں جس میں یہ کامن ہو سکتے ہیں، دونوں شریک ہو سکتے ہیں، دونوں برادر کے شریک ہوں گے، اس کے اندر یہ بھی ہے مساوات. رسول آپ دیکھیے، اس کو تو ایک عظیم انقلاب برپا کرنا ہوتا، دن رات اس کے اندر اس کی زندگی ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حیات طیبہ آپ دیکھیے، قریباً 80 کے قریب تو چھوٹی بڑی جنگیں تھی جو لڑنی پڑی. 13 سال پہلے تو چھوڑ دیجیے، اس میں تو یہ مقام نہیں آیا تھا. مدنی زندگی ہے نا، مدنی زندگی کے 9 سال میں 82 کے قریب ہی آتی، اور بڑے بڑے جنگ تو پوچھو نہیں کتنے لڑنے پڑے. اتنی بڑی مملکت ہے کہ جس کا انتظام یہ سب کچھ کرنا پڑا. یہ ٹھیک، یہ جتنے فرائض زندگی ہیں اگر کسی عورت کے سپرد ہو جائیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب، وہ یہ سارا کچھ سر انجام دے گی، لیکن عورت ہونے کی حیثیت سے جو اس کے فرائض عائد ہوتے ہیں اس کے اوپر، اس کے لیے تو پھر اس کو وقت ہی نہیں ملے گا کہیں. وہ نمونہ کیسے بن سکے گی آنے والی عورتوں کا کہ ماں ہونے کی حیثیت سے اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ کیسے دکھا سکے گی؟ یہ جو کیفیت قرآن نے تقسیم کار کی تھی کہ نبی جو ہے وہ مرد وہ تمام یہ امور سر انجام دے، اس کی بیویاں جو ہیں، اس کی بیٹیاں جو ہیں جن کی وہ تربیت ادھر کرتا ہے، وہ تمام وہ چیزیں جس عورت کے لیے جس چیز کا نمونہ بننا ہے ان کی زندگی وہ ہوتا ہے. اگر یہ چیز ادھر ہوتی اور وہ عورت رسول وقف کر دیتی ہے اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے، تو وہ جو عورت ہونے کی حیثیت سے وظائف سے حیات تھے ان کے لیے وہ نمونہ بن ہی نہیں سکتی تھی، اسے فرصت ہی نہ ملتی. اور اگر وہ وظائف بھی جو تھے اس نے سر انجام دینے ہوتے تو آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ اس قسم کی زندگی بسر کر سکتی تھی؟ جسے ایک بچے سے استقرار عمل کے بعد اس بچے کی تربیت و پرورش کے آخری وقت تک ایک لمحہ بھی نہیں مل سکتا ان کاموں کے لیے. بہرحال قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ ماں فوق الفطرت والی بات نہیں تھی، آدمی ہوتے تھے وہ بھی، وہ صحیح نظام کے بھی اندر ہوتے تھے. اور آگے کہا کہ یہ قریش جو ہیں یہ تو بھول گئے ہوں گے کہ اگر تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا. ان سے کہا فسادو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں خود کچھ پتا نہ ہو ان یہودیوں سے، ان نصارا سے، یہ جو اہل ذکر اہل کتاب ہیں جن کو پہلے اس قسم کا قانون دیا تھا، ان سے پوچھو. تو وہ یہی انسان ہوتے تھے، مرد ہوتے تھے. عیسائیوں کے عقیدے کے متعلق تو قرآن نے بار بار جا کے کہا ہے کہ یہ ان کا بعد کا پیدا کردہ وجہ کردہ عقیدہ ہے کہ وہ ابن اللہ تھا، خدا کا بیٹا تھا. لیکن اسے بھی یہ لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ تھا ایک انسان ہی، کھاتے پیتے تھے. تو ہم نے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر وہ خدا کی صفات تھے یا خدا ہی تھے, مریم اور اس کے بیٹے, وہ کھاتے پیتے بھی تھے, سوتے جاگتے بھی تھے, تو کیا خدا بھی یہ کچھ بھی کرتا ہے؟ میں نے یہ بتانے کے تھے کہ ان کے باطل عقیدے کے باوجود وہ تھے انسان ہی, فوق الفطرت کوئی نہیں تھا ان میں سے. ان کو صرف بالبینات والزبر, سلوکن دلائل دے کے ہم نے بھیجا, ضابطہ ضوابط قوانین دے کر ان کے ساتھ بھیجے. بس یہ ہے بات جو ہم کہتے ہیں, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون. اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں بھی یہ ضابطہ قانون دیا تاکہ تو ظاہر کر دے لوگوں کے اوپر کہ تمہارا خدا کس قسم کے قوانین کی اطاعت چاہتا ہے, اور تاکہ یہ اس پر غور و فکر کرے. یہاں آ گئی بات ساری, فوقاً فطرت اگر وہ رسول ہو, ان لوگوں کے سامنے آسمان سے اتر رہا ہو, یہاں آنے کے بعد کیفیت یہ ہو کہ اگر اس نے کہا ہے کہ وہ سامنے کی فوج کو شکست ہے, مر جائے مر جائے, اٹھ جائے اٹھ جائے, یہ کچھ وہ چاہتے تھے نا کہ ایسا ہو جائیے. دریا چل رہا تم گیا تم گیا, آسمان کے فرشتے سے اتر آؤ لے آؤ, چلے جاؤ چلے جاؤ. عزیزان ایمان, میں نے کہا ہوا کہ قرآن کی آیت آخری لفظ جو ہوتا ہے غیر طلب ہوتا ہے, کہتا لا اللہ ہم جتا سب کرو ان کہا, اس میں پھر غیر و فکر کی کون سا مقام رہ جاتا. واہ واہ واہ, ایسی محکم دلیل ہے اس بات کی کہ رسول کو فوق الفطرت کا یہ کوئی ہونا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر سوچنے کا فکر کرنے کا مقام باقی نہیں رہتا. جہاں آپ موجود جا کرامت دیکھ لیں, وہاں بلا سوچے سمجھے آپ کو ماننا پڑتا. جب وہ یہ وہاں کا مجبور یہ حضرت صاحب اپنے بالوں میں سے نچوڑ کے وہ دودھ نکالتے ہیں, تو یہ فکری طور پہ تو آپ نہیں پھر اس وقت یہ سوچ رہے تھے, وہاں تو جذباتی طور پہ آپ کو ماننا ہوتا. اگر یہ رسول موجود دکھا دے کسی کو اس طرح سے جھکانے والا ہوتا تو لاللہ ہم جیتا سب کو روم کہاں آتا. یعنی عجیب انداز ہے جی قرآن کے آرگومنٹ دینے کا یا ریزن دینے کا. میں تو اس کو غیب آ جاتا ہے کہ بات اتنی سی تھی کہ یہ عام انسانوں جیسا انسان کیوں ہے, اور اس کی دلیل بھی کہ تاکہ تم لوگ غور و فکر سے اس کی بات سمجھ لو. اگر یہ فیصل قدرت ہوتا تو پھر غور و فکر کی بات تو نہ رہتی. تو گویا یہ بھی انسانوں پر ایک احسان تھا کہ اس قسم کا نہیں بھیجا کہ جس کو میں ایموشنل عقیدت ماننا پڑے. موجود کے تو مانے ہوتے ہیں جہاں آدھی ہو جائے انسان, یعنی لذے موجود کے مانے گئے کہ جہاں انسان کی عقل و فکر عاجز ہو جائے, وہ جو ماننا ہے وہ تو اقرار ہے, اس سے بڑا تو اقرار ہی اور کوئی نہیں ہوتا. مانتے ہو یا نہیں مانتے, بناری تو میں ڈنڈے سے مکھی, یعنی بتائیے تو صحیح, اس سے بڑا اقرار تو ہو سکتا. لعلہم یتفکرون, اور اس کے بعد ان سے پوچھو کہ غور و فکر سے ذرا کام لے کے بتائیں کہ جو روش انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. اچھا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بموجدین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم. کیا بات, کیا چیزیں کہی. کہا یہ جو ناہمواریاں پیدا کرنے والی تدابیر کرتے رہتے ہیں, اس قسم کا نظام حکومت, نظام اقتدار, نظام معاشرت, نظام معیشت, سب کچھ سیاحت میں آ جاتا ہے کہ جس میں ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہوں. یہ جو اس قسم کی تدبیریں اور سازشیں کرتے رہتے ہیں, کیا یہ اس بات سے بالکل معلوم ہو چکے ہیں, یعنی انہوں نے اپنا پورا سامان حفاظت کر لیا ہے کہ یہ کچھ جو ہے ہم ہر قسم کی بےمانیاں بدماشیاں کرتے رہیں گے پر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا, ایسا امین. یہ کچھ کرنے والے ہمیشہ اس قسم کی خود فریبی میں رہتے ہیں, سیلف ڈیسپشن میں رہتے ہیں, ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے. تو نہیں ابھی ابھی وہ ایک پکچرائز کیا انہوں نے اس کو, ہٹلر کی زندگی کے آخری آٹھ دن, بڑی عمدہ پکچر, آٹھ دن پہلے کے ہٹلر کی وہ تقریر ہمارے کانوں میں آج تک گونج رہی ہے. اس کی تقریریں وہ پوچھ کو نہیں کیا ہوا کرتی تھی کہ گونج رہی ہے. یعنی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ زمین سے آسمان تک ہٹلر ہی ہٹلر ہے, ساری دنیا کے اوپر ہم ہی ہم ہیں, نازی ہی ناظر ہے, دنیا کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی. ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیے اس قدر وہ اپنے آپ کو امن میں سمجھتا تھا کہ میرا کوئی کچھ نہیں گزار سکتا. یہ نس دیکھیے قرآن کی. تو کیا یہ بالکل اپنے آپ کو معلوم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے محفوظ ہیں, ہم نے اپنا اتنا انتظام کر لیا ہے حفاظت کا تحفظ کا کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے یا نہیں, سوال یہ ہے کہ یہ جو غلط نظام ہے اس میں یہ سکت ہے کہ وہ یہ بوجھ سہار سکے. وہ جو پہلی پچھلی دفعہ درس میں آیت آئی تھی نا کہ ان کے مکان ان کے چھتوں کے بوجھ سے بنیادیں ہل گئی, یہ بنیادیں چھتوں کے بوجھ سے ہلا کرتی ہیں. پوری چھتیں جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے لوہے کے گرڈر اور سیمنٹ پختہ ہمارے اندر ہے, ہمیں کام کچھ بگاڑ سکتا تھا. ان چھتوں کے بوجھ سے بنیادیں ہل جاتی ہیں. ایسا بوجھل نہ بناؤ چھتوں کو کہ بنیادیں سہار نہ سکیں اس بوجھ سے. ان سے کہا کہ یہ کیا اپنے آپ کو انہوں نے معلوم سمجھ لیا کہ ہم نے یہ سارے انتظامات ایسے کر لیے ہیں کہ اب غلط نظام کے نتائج ہم تک نہیں پہنچ سکتے. کیا کیا چیزیں بتائی, کس کس چیز سے یہ امن میں آ گئے؟ عزیزان من جسے عذاب کہا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ بھی ہمیں اب ان معنوں میں جن معنوں میں قرآن کہہ رہا ہے نا ان میں استعمال کریں تو مطلب سمجھ میں آتا ہے. جو مرغدہ معنی ہمارے ہاں آ گئے ہیں نا ان سے بات سمجھ نہیں. جو ہی عذاب آپ نے کہا تو ذہن اور طرف منتقل ہو گیا. وہ عذاب جو شروع ہوتا ہے قبر سے, یعنی عذاب دنیا آپ نے کبھی کسی مولوی کی زبان سے نہیں سمجھا ہوگا. تمام جہاں سے وہ کہتا اللہ سے مانگو, عذاب قبر سے وہ بات شروع کرتا. ان کے یہاں کی جو دعا ہے نا وہ عذاب قبر, پھر عذاب حشر, پھر عذاب جہنم, یعنی وہ سارا کچھ مرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے عذاب. قرآن تو اس زندگی کے اندر کا جو عذاب ہے اس کو اتنی نمایاں حیثیت سے ہمارے سامنے لاتا ہے, لیکن عذاب کے معنی چونکہ یہ دے دیے انہوں نے جہاں بھی عذاب کا لفظ آیا ہم نے کہا کہ وہ وہاں کی بات کر رہا, خیر اب تو آرام سے گزرتی ہے اور خبر خدا جانے سکی. اب یہاں آ گیا کہ یہ کیا امن میں ہے کہ خدا اس طرح سے عذاب نہ لے آئے گا, یا یہاں کے عذاب کے متعلق ذہن میں ان کو یہی آتا ہے کہ وہ بھی وہ ایک میریکولسلی فطرت انداز سے کچھ جو چیز آ جاتی ہے اسے یہ سمجھیں کیا کیا چیزیں قرآن نے بنائی. این یکس اللہ ہو بہم الارض, وہی جو ترجمے میں ہمارے ہاں آئے تو یہ چیز کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے تو اب یہ ایک عذاب کی قسم. انہوں نے کہی کہ ہاں تو وہ جی بس وہ قوم کے اوپر اللہ کا عذاب اس طرح سے آتا ہے کہ زمین پھٹتی ہے, قوم اندر چلی جاتی ہے, پھر لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ. خسا کا کیا لفظ لگتا ہے قرآن, اس کے تو معنی ہوتے ہیں قوم کو یہ سورج کو گرہن لگ جانا, کہ سورج تو اسی طرح سے دمدماتا ہوا رہے اور وہ کہے کہ کون ہے جو میری حرارت کو اور روشنی کو چھین سکتا ہے. کہا کبھی یہ بھی اس نے سوچا کہ گہنا بھی سکتا ہے وہ. پہلی چیز جو زوال کی ہے اسے قرآن نے اس میں تشبیہ دی ہے, گہنایا جائے گرہن لگ جائے اس کے. انحطاط کی پہلی چیز, روشنی اور حرارت دونوں گم ہو جاتی ہیں, ایک سایہ پڑتا ہے اس کے اوپر, سایہ بھی کس کا پڑتا ہے؟ نظام شمسی میں تو باقی سارے کرے اس سے چھوٹے ہیں. کہا یہ بھی ہوتا ہے کہ جسے وہ چھوٹے سے چھوٹا کرا سمجھ رہا ہے اس کا سایہ ایسا پڑتا ہے کہ یہ میاں صاحب کی حرارت اور روشنی کی دونوں قوتیں گرہن میں آ جاتی ہیں, گرہن نہ لگ جاتی. کیا بات ہے, یہ پہلی سٹیج ہے سوال. یا پھر یہ تباہی ان مقامات سے آئے جو ان کے شعور میں نہیں ہے. یہ تو یہ سارے سارے مورے یہ رکھیں گے نا اپنے عقل و فکر کی روح سے محسوسات کی دنیا میں, اور نظام کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ تو غیر محسوس طور پر اندر ہی اندر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں سے یہ تباہی آئے گی. یا خزم تھی تقلب ہوں, یا یہ اپنی ان سازشوں کے الٹ پھیر میں لگے ہوئے ہوں اور وہی گھٹے میں آ جائے گا. اس دور میں تو ہمارے اس دور میں جس جو قرآن نے یہ شکلیں بتائی ہیں عذاب کی, تباہی کی قوموں کی, میں سمجھتا ہوں ہمارے دور کے گزشتہ 35-50 سال میں ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی. کتنی بڑی بڑی قومیں ہمارے ہیں ایک قسم تصویر تصادم کے اندر ان کی کیفیت ہو گئی تقلب, جبکہ وہ الٹ پھیر میں لگے ہوئے ہوں اس چیز کی, ادھر کا ادھر کرو ادھر کا ادھر. یہ انگریز کی قوم کو آپ دیکھتے جس کی مملکت پر وہ کہتے تھے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا, ہمارے دیکھتے دیکھتے کیا کیفیت اس کی ہو گئی. پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں کتنی جیسی قوم کیا کیفیت ہو گئی, جرمن کا آدھا حصہ ان کی کیا کیفیت ہو رہی ہے. آج جو گہرائے جا رہے ہیں ذرا امریکہ کے چہرے سے پوچھئے کتنا بڑا وہ سورج گرہن ہے جو لگ رہا ہے وہاں ابھی. ایسے مقامات سے کہ تم اپنے الٹ پھیر میں لگے ہوئے ہو اور انہی کے ہاتھوں سے تباہی آ جاتی. آئے یا خزہم اللہ تخبص, اور پھر یا یہ سورج ہو کہ بتدریج آہستہ آہستہ تم تباہی. ایک جو ہاتھ گول ہوتا ہے نا کہ ایک سیکنڈ میں, اور ایک ٹی بی ہوتا ہے کتنے برس لگ جاتے ہیں اس کے اندر. آہستہ آہستہ بتدریج زوال کی طرف آتے چلے, یہ کیفیت بھی ہوتی. پرانے گرین میں ایک دوسرے مقام کے عزیزہ نے مان ایک آیت میں 6/65 ایک آیت میں قرآن یہ لے آیا تھا قوموں پر تباہی کی مختلف شکلیں یا مختلف طریق جس سے وہ تباہی آتی ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے قوموں کی تباہی کے اندر کہ اوپر کا طبقہ جو ہے وہ اس قسم کا استبداد کہ وہ نیچے کے طبقے کے اوپر ان کے ہاتھوں سے یہ تباہی کا آغاز اوپر او من تحت ارجلکم, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے کا طبقہ جو ہے وہ تنگ آمد دجنگ آمد کی شکل اختیار کر رہے وہ ان سے کھڑا ہو جائے. یہ دو الگ الگ یہاں طبقے بتاتے ہیں. اور تیسری شکل یہ ہے او یل جسا تم شیا کا بادہ تم بات, یا یہ صورت ہو کہ اوپر کا طبقہ نیچے کے والوں کو اپنے ساتھ میں لا کے ایک پارٹی بنا لے اور یہ پارٹیاں آپس میں ٹکرا کے مر دیں. ان دور کیسا مقرر کل آیات لعلہم یفقہون, ذرا غور کرو کس طرح سے ہم بات کو پھر پھر کر لاتے ہیں, پہلو بدل بدل کر سمجھاتے ہیں لعلہم یفقہون, تاکہ یہ غور و فکر سے سمجھ جائیں کہ عذاب آنے کی شکلیں کیا کیا ہوا کرتی ہیں. اور یہ جو کہا ہے کہ بتدریج عذاب آتا جائے دبے پاؤں آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ فوراً جب لخت یہ چیز نہ ہو جائے, وقت لگتا ہے, غلط نظام جب شروع ہوتا ہے تو وہ پہلے سے جو گاڑی کو دھکا لگا ہوا ہوتا ہے انجن کا اس کے زور کے اوپر مومنٹم سے بھی گاڑی بغیر انجن کے آپ نے دیکھا نا ایک ڈبا کتنا ہی آگے چلا جا رہا ہوتا ہے, لیکن جسے ہم اس کا چلنا کہہ رہے ہوتے ہیں جاننے والے جانتے ہیں کہ ہر چلنے میں اس کی رفتار کم ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اتنی تیزی سے وہ ڈبا چلا جا رہا ہے مومنٹم سے اور یک لخت سے ٹھہر جائے, اس کی رفتار سپیڈ اس کی جو ہے وہ بتدریج کم ہو رہی ہوتی ہے. اس دوران میں قرآن نے اس کے لیے ایک جگہ ایک لفظ استعمال کیا ہے, قرآن کے تو الفاظ کے انتہاج میں وہ چیز ہے نا, لفظ وہ ہے جسے آپ صوتی اعتبار سے ادا بھی اگر کرنا چاہیں نا تو وہ فوراً نہیں ادا ہوتا, وہ لفظ درجہ بدرجہ ادا ہوتا ہے زبان سے نکلتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا 7/182 7/182 نکالیے اور آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون, کہ میں کتاب روپ جو ہوں, یہ نہیں کہ ایک لفظ ایسا ہے جس کو آپ خود توڑ توڑ کے بولتے ہیں. یہ بات تو اور ہوتی ہے نا, وہ تو شاعری ہے کہ پہلے اس نے نس کہا, پھر تب کہا, پھر دل کہا, اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. اس طرح یہ لفظ وہ ہے, آپ جتنا زور دیتے لگا لیجئے, آپ اس کو روانی سے پڑھ ہی نہیں سکتے. اور یہ نہیں ہے کہ اس ظالم نے ٹکڑے کر دیے ہیں مستقبل کے, یہ خود اپنے اندر یہ لفظ فوقی اعتبار سے بھی اس کی کیفیت یہ ہے. اور پھر اگر عربوں کے قاعدے کی روح سے اس کو آپ دیکھیں گے ذرا انالیسز اس کا کر کے, تو کیا بات ہے. ایک تو با بھی وہ استعمال کیا ہے, جاننے والے جانیں گے اس کو, کالا کے مقابلے میں استعمال کا باب ہے. اور پھر اس سے پہلے سین جو لایا ہے وہ, تو اسی عربی عزیزہ نے نام ضرور سیکھ چھوڑیے گا, قرآن میں لذت ملنے لگ جائے گی. جہاں علم ہوتا ہے وہاں یہ چیز جلدی سے بھی آ جاتی ہے, بھاگ لیتا ہے. اور جہاں علم و شعور میں وہ بات نہ آ رہی ہو, درجہ بدرجہ جسے بتدریج کہتے ہیں, وہ یہی چیز ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹی بی تک دک میں اس کے ابتدائی دور میں تشخیص اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے, علاج اس کا بڑا آسان ہوتا ہے. آخری دور میں تشخیص بڑی آسان ہوتی ہے, علاج پھر ناممکن ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے بتدریج تباہی جہاں آتی ہے. سنت تب بھجو ہوں من ہے سو لا یعلمون. اور اس کے بعد کہا فإن ربکم لرؤوف رحیم. کہا اگر پہلی ہی لغزش کے اوپر جھٹے سے تباہ کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے دوسری جگہ ہے, تو قرائے عرض پہ کوئی امتحان باقی نہ رہے. یہ ہمارا خدا کا قانون راست اور رحمت ہے کہ اس نے یہ چیز بتدریج یہ چیز رکھی ہے, تاکہ ساتھ کے ساتھ وارننگ دیے جائے, اس کو بتاتے چلے جائے, طبیب اس کو دکھاتے چلا جائے, اور وہ پھر مولد کا وقت ہے اسے ملے کہ پھر باز آفرینی کی طرف وہ آ جائے اپنا علاج کر پیچھے مڑا. یعنی آزاد میں بھی راحت و رحمت ہے. اِنَّا رَبَّكَ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. اور دوسری طرف ظالم کی تباہی مظلوم کے لیے رحمت ہوتی. مرگے تو اہل جہاں رہ زندگی, اقبال کے الفاظ, اس کی موت دنیا بھر کے لیے زندگی کا سامان اپنے اندر رکھتی ہے. یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے. وہ جہاں اس نے سورہ آراف میں ہی ہے, فقوت بادر قوم الذین ظلموا, جس قوم نے ظلم کیا تھا ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی, اور اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین. کیا مقام حمد ہے. یہ اگلا ٹکڑا جو کہا ہے, پہلا تو اپنے اس قانون کے متعلق کہا ہے کہ اس نے ان کی گلے تک کاٹ دی, دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ مظلوموں کی بے اختیار آواز ہے الحمدللہ رب. ظالم کے مرنے کو مظلوم کی آواز, قرآن یہ کہہ رہا ہے. یہی ہے وہ چیز رؤوف الرحیم. کہا یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کا قانون کس طرح غیر مرئی غیر محسوس طور پر کار فرما ہوتا ہے. پہلے بھی یہ بات آئی تھی اور میں نے یہ ان سے کہا تھا, میں نے بتایا تھا اس کے, قرآن نے جو کہا تھا کہ خارجی کائنات کی چیزیں کس طرح سے مجبوراً اطاعت کرتی چلی جاتی ہیں, انسان اس کے مقابلے میں چونکہ شاید وہ اختیار و ارادہ ہے, اپنے ارادے کے غلط استعمال سے کس طرح بے راہ روی اختیار کرتا ہے. وہاں قرآن نے چار لفظوں میں ایک مثال دی, اس میں ایجاز اور اعجاز دونوں آ گئے ہوئے. کہا یہ تھا کہ ان سے کہو ذرا اپنے سائے پہ غور کریں, وہ کس طرح سے روشنی کا جو قانون ہے اس کی اطاعت کیے چلا جاتا ہے. ادھر سے روشنی پڑتی ہے تو سایہ ادھر چلا جائے گا, اس کو کبھی اختیار نہیں سائے کو کہ روشنی ادھر سے پڑے اور وہ بھی ادھر کا رخ اپنا اختیار کرے. कहा लेकिन जिस इंसान का ये साया है उस पंडित की सूरत ये है कि जहाँ जी चाहता है जिधर जी चाहता है मुंह मोड़ देता है, चाहे तो सही रास्ते पे चला जाए, जहाँ से जी जाए गलत रास्ते पे मुड़ जाए। इसका साया तो ऐसा नहीं था, आप देख रहे हैं कि मजबूर और साहब इरादा की तबीयत एक मिसाल के अंदर, जिससे 1400 साल पहले का एक बद्दू भी उसी तरह समझे जैसे आइंस्टाइन समझ सकता। यहां भी ये कहा, ये पूछते हैं कि ये निजाम किस तरह अपने नतायज पैदा करेगा। अवलम यरा खलक अल्लाह बिन शैम या तफय्यो जलालहू अल जमीन व शमाइल सुज्जदन लिल्लाह वहुम दाखिरून। कायनात की चीजों के ऊपर आप देखो, और फिर यहां भी वो साये की मिसाल लाया है वो किस तरह से कि ये उसके कानून फितरत के मुताबिक सजदा रोज होते हैं उसके साथ। अब सजदे का मफहूम भी हमारे सामने आ गया, सबमिशन जिसे आप कहते हैं, इताअत करते हैं उसके कानून की, झुके हुए हैं उसके सामने। वलिल्लाह यहदो माफिल समाजात व माफिल अर्द मिन बाबत वल मलाइकत व हुम ला यस्तकबिरून। हाजी कायनात में मैंने अर्ज किया था कि मलाइका कुरान फितरत की उन कुवतों को भी कहता है जो खुदा के अमर को यहां बरूए कार लाती। अमर खुदाबंदी है कि जमीन पे बारिश बरसे तो वहां से नमूद हो, रूप जी की ये सारी कुवतें जितनी भी हैं, सूरज की रोशनी उनकी किरणों से फिर भाप का बनना, अब खराब का बादलों में तब्दील होना, हवा के कंधों पे इन मिस्कीजों का गलना, इनको चलते चले जाना, फिर उसके बाद जो फाजला है बरसना, जो फाजला है पहाड़ों की चोटी पे वो वहां मुंजमित बर्फ की सूरत में रह जाना, ये सारी जितनी चीजें हैं ये फितरत का निजाम जो है पुराने करीम ने इनको भी मलाइका कह के पुकारा है। यही वो मलाइका थे कि जो आदम के सामने सीधा रेज हुए थे, इन्हें मुसफर कर दिया गया। उसके मलाइका उसके आलम अमर में भी काम कर रहे हैं, उनका हमें इल्म नहीं है, हम आलम अमर के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। वहां उसके मलाइका क्या काम करते हैं हम नहीं जान सकते, यहां के मलाइका को हम समझ सकते हैं। दादातन वन मलाइका, मैंने ये इसलिए कहा है कि मलाइका के माने ये हैं, अजीबा ने मन ये इसको जेन में रखिएगा, कभी अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकते, कुरान ही बताता है किसी चीज के ऊपर हमें, अगर हम जराए ऊपर आया था जराए के माने देखना आंखों से किसी चीज को, क्या ये देखते नहीं है कि दादा और मलाइका किस तरह से उसके कानून की इताअत कर रहे हैं। तो मलाइका अगर वो हो जिन्हें हम फरिश्ते समझ रहे हैं तो फरिश्तों के मुतल्लिक कुरान ने खुद कह दिया मुख्तलिफ मकामात पे कि उनको तुम देख नहीं सकते, वो आलम अमर वाले फरिश्ते हो, ये वो है जिन्हें अलम जराए के अंदर जो आ जाता है, इसलिए ये आलम मासूसात की कुवतें हो सकती है। बाबा के माने जानदार चीज है, और ये वो कुवत फितरत भी जो है इस तरह से कानून खुदाबंदी की सबमिशन अख्तियार किए हुए है, तो हम लाज अस्तकबिरून वो सरकशी अख्तियार ही नहीं इनसे कर सकती। ये खातून रद्दा हूं मिन फौकिहिम व यफ़अलून मा युमरून, वो जो उनके ऊपर खुदा की तरफ से कानून मुसल्लस है, यहां भी इसका तर्जुमा ये किया करते हैं, ये खातून रद्दा हूं मिन फौकिहिम, ऊपर वाले का बड़ा दारून डाउन ये तर्जमा होता है, मिन फौके हूं ऊपर वाला, तो खुदा के मुतालिक तो हमारे यहाँ है ही ना, ऊपर वाला उसको कहते हैं ना खुदा को, उसके मुतालिक जेन में ये है कि ये ऊपर आसमान है, आसमान के ऊपर जैसा मैंने कहा था फिर अर्श है, अर्श के ऊपर खुदा बैठा है, तो वो ऊपर वाला यानी हमारे यहाँ तो वो पंजाबी में या उर्दू वाले में भी कहते हैं ऊपर वाला, जिन्हें पंजाबी जी कहते हैं ना मानो खुदा होंगे, कहने की लोड़ नहीं होंगी बहुत अच्छी होगी ये ज्यादा काम करती है। मैं तो कहना यानी मुंह कुछ नहीं कहती तो देखे आगे ना, हाँ कितनी इमाइयत है इस शायरी के अंदर। हाँ تو یخافون ربهم من فوقهم, تو یہ معنی نہیں ہے کہ وہ رب جو ان کے اوپر ہے یہ اس سے ڈرتے ہیں. خدا کے متعلق جہت جسے کہتے ہیں, سپیس جسے کہتے ہیں, سپیس کا تصور خدا کے متعلق کبھی نہیں لانا چاہیے, نہ ٹائم کا تصور نہ سپیس کا تصور. اوپر اور نیچے, دائیں اور بائیں, یہ تصور محسوس چیزوں کا, خدا اس سے بلند ہوا معکم اینا معکم, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ, جو ساتھ ہے اسے تو اوپر والا کام. اسی لیے ہوتا ہے کہ یا یوں کہو کہ اس نے ساتھ چھوڑ دیا ہوتا ہے, یا ہم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہوتا ہے, یوں زیادہ اچھا رہے گا, وہ تو نہیں ساتھ چھوڑ. تو خاصونا ربا من فوقهم, وہ جو ان کے اوپر خدا کے قوانین متعلق ہیں, ان سے ان سے سرکشی اختیار کرنے سے, ان کی نافرمانی سے وہ خائف ہوتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون, جو ڈائریکشن ان کو ملی ہی ہوتی, یہاں جو مرون کہا ہے عمل کے معنی ڈائریکٹونیس ہوتی ہے, ڈائریکٹو بات, گائڈ لائنس جو ان کو وہاں سے ڈائریکٹو ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کی اطاعت کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہم بات آگے لاؤ, وہی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یورپ کے ملحد بے دین ایتھیسٹ سائنسسٹ بھی ہیں جو ہیں, ان سے بھی جب پوچھو نظام کائنات کے متعلق تو وہ مانیں گے کہ ہاں ایک قوت ہے ان کے پیچھے جو ان قوانین کو سرگرم عمل رکھ رہی ہے. قانون تو چند لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جیون میں, اسے نتیجہ خیز بنانا, اسے سرگرم عمل رکھنا, اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ اسے یہ مانتے ہیں, اب تو وہ دور زیادہ آ گیا جس میں وہ کہتے ہیں ہم خدا کے منکر ہیں, ورنہ اس سے پہلے یہ یورپ کے سائنٹسٹ بھی خدا کو مانتے تھے کہ یہ سارے قوانین جو ہیں وہ خدا کے ہیں, کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے, اسی کے مطابق یہ قانون نظام فطرت چل رہا ہے. اس حد تک خدا کے یہ سب قائل تھے, اس سے آگے سیکولرزم اختیار کیے ہوئے. سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کی دنیا کے اندر خدا کے قوانین کا کوئی دخل نہیں, یہاں ہم اپنی مرضی کے مطابق ہمارا معاشرہ, سوسائٹی, مملکت, حکومت قوانین بناتی ہے اور اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. خدا کا دائرہ یہ اس کی کائنات ہے خارجی, انسانوں کی یہ زندگی جو ہے عرم کی زندگی, یہ اس کے دائرہ اقتدار سے باہر ہے. یہ آپ کے ہاں کی 19th century کا بھی جو یورپ کا فلسفہ یا تہذیب یا تمدن یا سائنس تھی وہ یہ مانتے تھے, اب بھی وہ یہ مانتے ہیں, کائنات کا خدا وہ مانتے ہیں, انسانی زندگی کا خدا وہ نہیں مانتے. عجیب بات ہے کہ قرآن میں 1400 سال پہلے یہ چیز کہیں گی کہ یہاں کا تم الہ اور مانتے ہو, اپنے آپ کو بھی کہتے ہو, خارجی کائنات میں دوسرا الہ مانتے ہو. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين, خدا یہ کہتا ہے کہ یہ ڈوئلزم, یہ سنویت نہ اختیار کرو, زندگی ناقابل تقسیم وحدت ہے. یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ تمہاری طبی زندگی کا خدا اور ہے جس نے یہ قانون تمہیں دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مدار سانس لینے کو ہے. مانتے ہو نا اس قانون کو, ذرا اس کی خلاف ورزی کر کے دیکھیے. بدھو وہ کہتا ہے کہ خلاف ورزی سے یاد رکھو موت تاری ہو جائے گی, تو اسی وقت آ جاتی ہے یا نہیں, کسی تو مانتے ہو نا. کہ یہ قانون خداوندی جو ہے, یہاں تک کا قانون تو خدا کا تم مانتے ہو, اگلا قانون کیوں نہیں مانتے کہ جھوٹ بولنے سے بھی موت آ جاتی ہے. جب تک تم نے دو خدا تجویز کر رکھے ہیں, یہ خارجی کائنات کا خدا تو اور بنا رکھا ہے تم نے, اور اپنی زندگی کا عرض کا خدا اور سما کا خدا, اور یہ ہیں جو الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے. کیا بات ہے, یہ چیزیں اس وقت میں نے حوالے دیے تھے, بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا اہم ہے یہ مقام قرآن کا. اس لیے جب بھی یہ چیز آئے گی میں ہر بار اسے دہراؤں گا. آپ دیکھیے اس نے کہا یہ ہے کہ پہلے یہ لیجئے کہ جو عرب کا خدا اور ماننے والے جو الہ الارض جسے کہا, 21 ओवर 1931 तक 21वीं सूरत आयत 1921-22 तक बात जहाँ से शुरू की वाला हूँ मन कुछ समा गया तो बन अर्ज आरजी कायनात हो जो तुम्हारी अर्ज की जिंदगी इन सब ने इकतदार उसी का ही आगे कहा कि अमित तहज आले हतम निमल अर्दे हम जन शुरू तो क्या इन्होंने अपनी हयात अर्जी में और खुदा बना रखे हैं जो इनकी जिंदगी को फैलाने के सामान देता है इनको इनकी इस सभी जिंदगी के नशोनुमा के सामान देने वाला और खुदा इन्होंने बनाया ये जितने खुदा यहाँ हम बनाते हैं हमारी सभी जिंदगी की नशोनुमा का एहतियाज है ना जिसके लिए हम इनको खुदा बनाते हैं क्या बात है हम जुम शुरू इलाहुल अर्ज फिर हम बात देखिए अमित तहज आले हतम निमल अर्ज हम जुम शुरू इस जमीन को और खुदा इन्होंने बना रखे हैं और इसलिए उनको खुदा बनाते हैं कि उन्हें ये अन्नदाता समझते हैं कि रोटी इनके हाथों से मिलती है इसलिए खुदा बना रखे हैं जी लाओ पाना थी है ना आले है तुम किसा बताओ इन्हें मालूम नहीं है कि अगर एक से ज्यादा खुदा और रजा है साहब इकतदार हो इस कायनात के अंदर वो तुम्हारी जिंदगी हो या कायनात की जिंदगी हो अगर ये हो तो ये सारी कायनात तहस नहस होकर रह जाए बात सामने आ जाती है की नहीं चाहता छोड़ के जाने जो फरकता व कदम हर खुदा से नहीं लिखे करिश्मा दान ने दिल नी कसद के जाई जाए कहा उसने रजस्म की तो ये कहिए था कि सर से पांव तक जहन ही मेरी निगाह जाती है वो पकड़ने की निगाह तो ठहर जाए हुक्म यही कुरान की यही कहिए था उसके किसी मकान के ऊपर भी आओ वो निगाह का दामन पकड़ के बैठ जाता है कि आगे कहाँ जा रहा है हुक्म यही है ये कुछ कहने के बाद उसने कहा आओ तुम्हें मैं बताऊं तुम आज तक ये नहीं समझते कि सवरेनिटी जिसे तुम कहती हो वो क्या होती है क्या इंसानों को भी ये हासिल हो सकती है अजीजा ने मन सुनिए 1400 साल पहले डेफिनेशन आपके यहाँ नहीं होती क्लेरिफिकेशन नहीं होती कि सवरेनिटी किसको कहते हैं क्या होता है कहता है मैं तुम्हें समझाऊ ला यू सालो अम्मा या सालो बहुम युष अलून सावरण ताकत वो है कि जिससे पूछा ना जा सके कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जिससे पूछा जा सके वो सावरण नहीं हो सकता इसलिए सवरेनिटी जो है वो इस कायनात के अंदर सिर्फ उसी को हासिल है कि तुम उसे ये नहीं पूछ सकते कि शहद मीठा क्यों तूने मनाया नमक को नमकीनी क्यों दी तुमने ये है ला मेकिंग की पावर क्यों ये किया तुमने संख्या मोहल्ला के आयात है पानी में मुद्दे है क्यों तुमने संख्या को ऐसा बनाया मुझे ये सवरन पावर होती है ला युष एलो एम मा या फैलो उससे नहीं तुम ये पूछ सकते बहुम युष अरुण और उसके अलावा बाकी जो भी है सारे इंसान के नाम से पूछा जा सकता है कि तुमने ये क्यों किया है और जिससे पूछा जा सकते तुमने क्या किया है उसको सवरन पावर कराने का हक हासिल नहीं है कहा कि ये अर्ज में और खुदा मानते हैं हंजन शरूम क्योंकि ये अर्ज तो दिन खाने को देते नजीफ समाओ इला हूँ वकील अर्द इलाह 43/84 समाओ में भी वो इला यहाँ कहा है साहेब इकतदार 43/84 हारी कायनात में भी वही इलाह है तुम्हारी जिंदगी में भी इलाह एक हवाला और दिख लीजिए 4 आयतें हैं वहाँ 29:60-63 तक 29:60-63 तक उसमें ये सब कुछ कहा हुआ है कि इनसे अगर पूछो कि ये बारिश किसके कानून से बरसती है कहेंगे खुदा के कानून से कायनात कैसे वजूद में आई खुदा के कानून से ये हवाएं किस तरह चलती हैं खुदा के कानून से कहा यहाँ ये सारा कुछ खुदा के मुतल्लिक ये कहते हैं कि ये उसके कानून से है इनसे पूछो कि जब تمہاری زندگی میں پوچھا جائے کہ کس کا قانون ہے تو یہاں تمہیں کون سی چیز بہکار ہوتی ہے جو تم کہتے ہو کہ یہاں کسی اور کا ہے؟ میرا مان بس اتنا ہی ہے سر، دین میں اور سیکولرزم میں ہم شرک میں مبتلا ہیں، ہم نے اپنی الگ الگ زندگی میں الگ الگ قلعہ مقرر کر رکھے ہیں. سانس کے لیے اور الہ ہے جس کے مدار ہے زندگی کا، میں نے کہا ہے نا کہ حرام و حلال کے لیے تو اور الہ ہو. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما ہوا الہ واحد فإیایا فارہبون. صرف اس کا قانون ہے کہ جس کے توڑنے کے نتائج اور عواقب سے تمہیں خوف کھانا چاہیے. ایک الہ الہ واحد. یہ ٹھیک ہے ہمارے ہیں وہ جو نواز ہوتے ہیں کہ شرک بڑی بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، ان کے سامنے شرک کا یہی مفہوم ہوتا ہے کہ بتوں کے سامنے نہ جھکو. یا ہمارے ہاں کے آگے جو مسلحین آئے ہیں اور ان کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، جنہوں نے کہا کہ ان قبروں کو نہ جاؤ، ان کو نہ پوجو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی یہاں تک ہی رہ گئے، ان کی نگاہ بھی آگے نہ گئی. الہ کے معنی انہوں نے معبود بنا، معبود کے معنی وہ لیا جس سے پرستش کی جائے. الہ تو صاحب اقتدار ہے، یہاں ان کی نگاہ بھی نہ گئی کہ اس تمہاری زندگی کے اندر صاحب اقتدار کوئی نہیں ہونا چاہیے. قانون خداوندی کی ہدایت ہونی چاہیے. یہ ہے اسلام، یہ ہے توحید عزیز جانے میں. اس نے کہا کہ یہاں پھر کہاں چلے گا؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کی پستیوں بلندیوں میں ارض اور سما میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے پروگرام اور نظام کی کارفرمائی کے لیے سرگرم عمل ہے، سب اس کا ہے اور اسی کے پروگرام کے لیے جو مصروف کار ہے. لہذا ولا خود دین الواسبن، لہذا اطاعت جو ہے لازمن مستقلن مسلسل اسی کی ہونی چاہیے. یہ دین واسب یہاں ایک لفظ، یہ بھی نہیں ہے کہ کسی معاملے کے اندر اس کی اطاعت کر لی، دوسرے معاملے کے اندر ایک اور الہ آ گیا. جب پوچھا کہ صاحب یہ کیوں کرتے ہو، تم کہنا سارے قرآن تو کیوں عمل کیتا نہیں ہے، جنہیں جو کہ وہ کر جانا چاہیے. وہ یہ شرک ہی نہیں. ولا الدین واسبن اتھا غیر اللہ تک، شرک یہ کیا اللہ کے سوا کوئی کسی اور کا قانون بھی ہے کہ جس کی تم مجھے بات کرو؟ یہ دین واسب نہیں. عزیزان اللہ آگے آیت ایک آتی ہے کہ جس کے میں نے اگر شروع کیا تو وہ بڑی زیادہ تفصیل چاہتی ہے. تفصیل کے لیے وقت ہے نہیں، وقت صرف پانچ منٹ باقی ہے. جماعت حسن بن محنت مسلمن ہو، بڑی عظیم تھی. یہ سارا آپ کے ہاں کا معاشی نظام جو ہے وہ ان آیات میں آ جاتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا ہے جس قدر یہ اہم ہے اتنا ہی تفصیل طلب بھی ہے. یہ چیز بنیادی طور پر قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے کہ بھرپور محنت کرو، پوری محنت کی کمائی سے یہ سارا کچھ پیدا کرو، اور پیدا کرنے کے بعد اپنی یوریا سے زائد دوسروں کے لیے چھوڑ دو. یہ چیز ہے جو یہاں جو آتی ہے کہ یہ ممکن کس طرح سے. کہا تو مارس میں بھی یہی، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی اور ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ، کہا تھا اس نے، نئی بات نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، یہ قرآن کی آیتوں کا مفہوم ہے. یہ چیز اس نے اپنے فلسفے کی بنیاد اس پہ رکھی. انٹروڈیوس کی سیفیت قانون بن کر جاتی، انٹروڈیوس کیا ان اس نے اشتراکیت سوشلزم. سوشلزم میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے کام کا معاوضہ دیا جائے. اس میں اس کی نیڈس پوری ہوتی ہے یا نہیں، یہ اشتراکیت یا سوشلزم میں یہ بات نہیں ہے. کام کا معاوضہ ویجز دی جائیں اس کی، یہ تو اس سے مختلف بات ہوگی نا جو اس نے فلسفے کے طور پہ کہی. تو ہر شخص کو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا گیا، काम की कैपेसिटी उसने जो पैदा करने की है, जल करो जो उसने जो पैदा किया है वो दो ही शोर है, जरूरत उसकी ट्रांसफर की है। आज अपना निगाह में सोशलिज्म जो है वो उतना है कि दो शोर उसको दे दिया जाए तो ये उसके साथ खत्म हो गया सोशलिज्म। ये फरमायादारी ये है कि ये बात भी नहीं है, दो शोर का दो शोर नहीं है, उसको दो शोर भी दे दो मामला तय हो जाए तो ये फर्क दोनों में फर्क क्या है? उसके काम की इज्जत दी जाए, मुआवजा दिया जाए। सवाल ये है कि ये इज्जत मुकर्रर कौन करता है? ये तो काम लेने वाला मुकर्रर करता है, और यही तो समझदारी। मजदूर को 5 रुपये मिले, राहत को 10 रुपये मिले, ये किसने तय किया है? जिम्मेदार सारे साल की मेहनत की कमाई को ला के मंडी में जाके खड़ा कर देता है अपने को जमा, और वो उस तरफ लेके खड़ा हो जाते हैं। आपने कभी देखा नहीं ये दो लखे जिंक दस बिगड़ करता है कि चोर होगा तो माल पान सा चोर रेखा नहीं हो जाने चोर चादर आता के पाने में फले में मिल रहा है चादर जी चार में मान ली पान प्ले तो निकले कितने चादर फली ये किसने मुकर्रर किया चार रुपए जिम्मेदार करते हैं इसमें हाथ में भी ये फरार नहीं कभी नहीं बोलते तो पान ला जाते ले जाए किस तरह से मजदूर है मजदूर की एक दिन की वेजिंग क्या निकल गई 3 रुपया गुजारा नहीं होता है किसी का काम करनी है ये देखते जिम्मेदारी नहीं होता है या नहीं 3 रुपये में करना चले तो जैसे दूसरा पर जाएगा इसलिए लोगों की कर्म करती है अजीब होता है इससे लोगों के कदम काम करने वाला करता है मजदूर नहीं करता मैं भी नहीं करता रशिया में भी नहीं करता चाइना में भी नहीं करता पिछले दिन के बाजार में जो है नहीं तो इसके लिए हटा के अपनी रोजी बात करें कहा यह जाता है कि अकॉर्डिंग से के अकॉर्डिंग की कैपेसिटी 3 इंच अकॉर्डिंग के लिए बहुत सुनारे कल्पना ये विधान जो योगदान है जिसके अंदर फंसते हैं लोग मार्च में इंट्रोड्यूस किया सोशलिज्म अगर मैनर में उसका विरोध करते हैं मार्च की विनाश के अंदर जो लोग थे दिन में शहरों के करीब कहते तो वो थे अपना कल्चर ग्रहण करते राज योग करते हैं तो देश क्लीनिटी ही छोटे है विशेष इसलिए इंप्रूवमेंट है तो देश Thank you.
کے